الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدمزاج سلسلے وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورۃ التوبہ کا ہم نے متعلقہ آغاز پچھلی نشست میں کیا ہے اور تمہیداً کچھ باتیں ہم نے سمجھی تھیں، صرف یاد دہانی کے لیے اس کو اپنے ذہنوں میں ریکال کر لیں، تازہ کر لیں. یہ سورۃ التوبہ بھی سورۃ الانفال کے بعد مدنی ہی سورت ہے اور 16 رکوں پر مشتمل ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بعثتیں ہیں، بعثت خصوصی اور بعثت عمومی، ان دونوں ہی کا بیان ہے. یہ بات بھی تفصیل سے بات آئی کہ ایک بعثت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی یعنی اہل عرب کی طرف. تو ابتدائی جو 5 رکوع ہیں 16 رکوع میں سے، وہ اہل عرب کے لیے، قریش مکہ کے لیے، اس میں اعلان برات، ان سے اعلان بیزاری، ان کو رسوا جو ہے وہ کیا گیا عین حج کے موقع پر، تفصیلات ہم نے پچھلی نشست میں سمجھی. تو ابتدائی 5 رکوع میں بعثت خصوصی کا تذکرہ ہے جو اہل عرب کے لیے، اور پھر جو 11 رکوع آئیں گے انشاءاللہ رکوع نمبر 6 سے، اس میں بعثت عمومی کا تذکرہ ہے، اور اس میں غزوہ تبوک کے جو حالات ہیں اس پر تبصرہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، سامنے آئے گا. اور غزوہ تبوک کیونکہ عرب سے باہر نکل کر یہ آخری غزوہ تھا قیصر روم کے خلاف، سلطنت روما اس وقت کی جو سپر پار تھی، کیونکہ عرب سے باہر تھی یہ غزوہ تھا، تو اس اعتبار سے یہ بعثت عمومی کا بیان ہے، یعنی اہل عرب کے لیے جو بعثت ہے اس میں بنفس نفیس آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے، اور پھر فتح مکہ پر یہ عرب کی زمین پر دین کا بول بالا ہو گیا. تو یہ خصوصی بعثت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے ایکسٹینشن فرمائی اس دین کی اور عرب سے باہر نکل کر پھر وہ غزوہ تبوک ہوتا ہے سلطنت روما کے خلاف. تو بہرحال یہ بعثت عمومی کا بیان انشاءاللہ پھر رکوع نمبر 6 سے آئے گا. اچھا، مزید اس میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ تھیں کہ ابتدائی جو 5 رکوع ہیں ان میں بھی مزید تقسیم یہ ہے کہ رکوع نمبر 1، رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 یہ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہو رہے ہیں، اور اس میں اہل عرب مشرکین مکہ کے لیے فائنل حکم ہے، ان سے اعلان بیزاری ہے، اور کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اعلان بیزاری بھی ہے، انہیں رسوا کیا گیا عین حج کے موقع پر. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ تفصیلات ہم نے پچھلی نشست میں پہلی رکوع میں سمجھی. اب یہ جو پہلا رکوع ہم نے 6 آیات پر جو مشتمل تھا اس کو مکمل کر لیا ہے، تو اب اس پہلے رکوع کا یعنی 6 آیات کا اب ربط قائم ہوگا رکوع نمبر 4 سے. تو پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع یہ سن 9 ہجری میں وہ نازل ہوئے. اب جو رکوع کا ہم مطالعہ کرنے چلیں وہ رکوع نمبر 2 اور 3 ہے. اور یہ رکو نمبر 2 اور 3 یہ 8 ہجری میں جسٹ فتح مکہ سے پہلے, یعنی فتح مکہ سے جسٹ پہلے یہ 2 رکو ہیں کہ جو کہ نازل ہوئے. اور اس میں مسلمانوں کو کیونکہ فتح یعنی مکے پر حملے کا ایک فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا تھا, تو اس میں کچھ رد و قضا کا معاملہ ہو رہا تھا بعض ساتھیوں کی طرف سے کہ بھئی یہ مکے پر چڑھائی نہ کریں اور یہ جنگ نہ کریں مکے والوں کے لیے, کیونکہ وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہیں جو باوجو ہجرت نہیں کر پائے تھے. تو بہرحال یہ کوئی نرم گوشہ تھا کہ جو کفار کی طرف بھی جا رہا تھا بعض ساتھیوں کا اور سادہ لو مسلمانوں کا, تو اس پر اب یعنی ایک گرفت بھی فرمائی جا رہی ہے اور ساتھ میں جھنجھوڑا بھی جا رہا ہے, اور مکے پر جو بھی چڑھائی ہے اور جو بھی حملہ ہے اس کے لیے تیار بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی تمید ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے اب ان 2 رکوں کی آگے, رکو نمبر 2 اور 3, انشاءاللہ اب باتیں سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. بس ذہن میں یہ رکھیں کہ اب یہ فتح مکہ سے جسٹ پہلے یہ آیتیں ہیں کہ جو کہ نازل ہو رہے ہیں اس پس منظر میں. اب یہ مکے پر چڑھائی اور حملے کا فیصلہ کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اہل کفر کے خلاف, تو اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے, وہ بھی تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیں تو پھر آیا سمجھنا اور آسان ہو جائے. یہ تو آپ کے علم ہے, سیرت کے مطالعے میں بات آتی ہے کہ 6 ہجری میں ایک ٹریٹی ہوتی ہے, ایک صلح ہوتی ہے کفار کے ساتھ, ٹریٹی آف حدیبیہ, یعنی صلح حدیبیہ. 6 ہجری میں آپ جو ہے وہ عمرے کے لیے نکلے تھے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ, اور جنگ کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, کوئی نیت بھی نہیں تھی, لیکن کفار نے جو ہے وہ آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا, آگے نہیں بڑھنے دیا. اور پھر وہاں پر کفار کی طرف سے پھر سہیل بن عامر آتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ, لیکن اس وقت جو ہے وہ کفار میں تھے, تو وہ آتے ہیں صلح کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کرتے ہیں. یہ معاہدہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کفار نے مسلمانوں کو ایک قوت ہے کہ جو کہ تسلیم کر لیا. یعنی جب کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کوئی معاہدے پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی قوت کو تسلیم کیا جا رہا ہے, ورنہ اس سے پہلے تو مسلمانوں کی کوئی اہمیت کفار کے نزدیک جو ہے وہ نہیں تھی, لیکن اب یہ خود صلح پر آ گئے, صلح کرنے پر آ گئے, تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اب قوت کو تسلیم کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اس موقع پر جو شرائط وہ صلح حدیبیہ میں وہ رکھی گئیں, تو ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ابھی تو آپ واپس چلے جائیں گے, عمرہ اس سال 6 میں نہیں کریں گے, اگلے سال آئیں گے اور عمرہ آپ اس کی قضا کریں. اور پھر 10 سال کی جنگ بندی پر صلح ہو گئی, یعنی ایک شرط یہ تھی کہ اب 10 سال ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہو. پھر اس میں ایک یہ بھی کنڈیشن تھی کہ جو بھی اعتراف کے قبائل ہیں وہ جس گروہ کے ساتھ ملنا چاہیں وہ آزاد ہیں, وہ جس کے بھی حلیف ہو جائیں وہ آزاد ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ قبائل میں پھر بنو خزاع ایک قبیلہ ہے جو مسلمانوں کا حلیف بن گیا, ان کے ساتھ آ گیا, اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر, یہ کفار کا حلیف بن گیا, ان کے ساتھ چلا گیا. اچھا اب یہ دونوں جو قبائل تھے بنو خزاع اور بنو بکر, ان کی پہلے سے چپکلشیں آپس میں چلتی رہتی تھیں, تنازعات وہ چلتے رہتے تھے, جنگیں ہوتی رہتی تھیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک موقع, اب یہ جب صلح ہو گئی اور شرائط طے ہو گئے اور فیصلہ ہو گیا اور سائن ہو گئے, تو ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا اس صلح حدیبیہ کو, تو یہ جو بنو بکر قبیلہ تھا جو حلیف بنا کفار مکہ کا مشرکین کا, اس نے حملہ کیا بنو خزاع پر, اور اس حملے میں کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کا جو ہے وہ ساتھ دیا, ان کے نوجوان آئے ڈھانٹے بات کر آئے, منہ پہ کپڑا لگا کے رہے تاکہ یہ ہے کہ کوئی پہچان نہ لے کہ ہم جو ہے وہ قریش کے ہیں, لیکن اپنے حلیف قبیلے کا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کا جو حلیف قبیلہ تھا اس کے خلاف جو ہے وہ مدد کی. اور یہ ہے کہ بیچارے جو بھی بنو خزاع کے جو بھی لوگ تھے وہ اتنا ان کو جو ہے وہ اذیتیں دی گئیں کہ وہ سر چھپانے کے لیے حرم میں گھسے ہیں, اور حرم میں گھس کر ان کا جو ہے وہ یعنی قتل کیا گیا انہیں بنو بکر کی طرف سے, اور کفار نے ان کا ساتھ دیا. اب یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں کہ جو روتے پیٹتے وہ آئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو آگاہ کیا کہ یہ تو کفار نے جو بھی صلح تھی وہ تو توڑ دی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کا خاتمہ کیا, اور چڑھائی کا فیصلہ کیا مکے پر کہ اب جنگ ہے کہ جو کہ فیصلہ کرے گی. اب یہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہ سکے, لہٰذا اب یہ معاہدہ ہے کہ جو کہ ختم ہے اور جنگ اب فیصلہ کرے گی. تو فتح یعنی فتح مکہ پھر ہوتا ہے اور مکے پر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے حملے کا. اب جب یہ خبر پہنچی ہے ابو سفیان جو کہ اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لہٰذا ان کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے یہ کام کر دیا ہے اور بنو بکر کا ساتھ دے دیا, مسلمانوں کے خلاف وہ صلح توڑ دی ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بڑے غصے ہوئے, بڑے پریشان بھی ہوئے کہ یہ تو اسٹریٹجڈ کے لیے جو بھی مسائل ہیں وہ بہت کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا یہ ہے کہ وہ پھر آئے ہیں خود, یعنی سردار قریش وہ خود چل کر آ رہے ہیں ابو سفیان یعنی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں آ کے آپ نے حضرت علی سے ملاقات کی. ابھی براہ راست اللہ کے رسول کے پاس نہیں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمت نہیں ہو رہی تھی, تو بہرحال کچھ سوچا کہ کچھ سفارش کروائی جائے تجدید صلح کے حوالے سے کہ وہ تجدید ہو جائے صلح کی. تو حضرت علی کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ, کوئی یعنی ان کو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, ان کی طرف سے نہیں ہوا کوئی جو ہے وہ اس طرح کے کیفیات حضرت علی کی طرف سے نہیں, کہ نہیں اب کوئی چیز اب رکاوٹ نہیں ہے, یعنی اب کوئی صلح کا معاملہ ناممکن ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا. تو حضرت علی نے بھی صاف جواب دے دیا. اب یہ اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ کون ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نا, ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں, اور یہ بیٹی ہیں کن کی, ابو سفیان کی. اب یہ اپنی بیٹی کے پاس آئے کہ شاید ان کی طرف سے کوئی سفارش کا معاملہ پہنچ جائے اللہ کے رسول کو, یہ میری بیٹی ہے بات مان لے. اب وہاں تو بڑا ایک انوکھا واقعہ ہو گیا, عجیب واقعہ ہو گیا, اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے اور اس پر بیٹھنے لگے ہیں تو بیٹی نے جو ہے وہ روک دیا کہ ابا جان آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے, اور بستر جو ہے وہ لپیٹ دیا ہے بالکل. تو بڑی حیرت ہوئی ابو سفیان کو بیٹی کے اس طرز عمل پر, اور پوچھا بھی حیرت سے کہ بیٹی یہ بتاؤ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتا, یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں بیٹی ابو سفیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں, آپ مشرک ہیں نجس ہیں, اور یہ پاک بستر ہے کس کا, محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس بستر کے لائق ہیں, لہٰذا آپ اس بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے. اب کیا سفارش کرتے, جب یہ طرز عمل بیٹی کی طرف سے آ گیا تو اب تو کوئی یعنی زبان گنگ ہو گئی بالکل, کوئی الفاظ ہی نہیں نکل پایا اور وہاں سے جو ہے واپس آ گئے مایوس ہو کر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے, یعنی اب پھر یہ براہ راست گئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, جب ساری امیدیں جو ہیں وہ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول کے پاس براہ راست گئے اور منتیں کیں. لیڈر آف دا اپوزیشن چل کر آ رہا ہے, منتیں کر رہا ہے کہ تجدید صلح کا معاملہ ہو جائے, یہ ہمارے نوجوانوں نے کچھ غلطی کر دی. اب اللہ کے رسول جو ہے وہ معاہدہ منہ پہ دے کے مار, کوئی جو ہے وہ سنوائے نہیں کہ اب کوئی معاہدہ نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ابھی ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ کر آئے کہ بھائی اگر وہ معاہدے کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کرو, لیکن اب یہاں پر کیفیت کیا ہے کہ معاہدہ نہیں کیا جا رہا دوبارہ سے, کوئی تجدید نہیں ہو رہی. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یعنی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اسلام ایک نظریاتی دین ہے, وہ اللہ کی زمین ہے, اللہ کے احکامات اس پر قائم ہونے چاہیے, دین اسلام اس کی تنفیذ ہونی چاہیے, یہ ٹارگیٹ ہے اصل. اب دین کی تنفیذ میں جہاں ضرورت پڑے صلح کی جائے گی, اور جہاں ضرورت پڑے جنگ کی تو پھر جنگ کی جائے گی, پھر صلح ہے کہ جو کہ منہ پہ دے مارے جائے. لہٰذا یہ کلیئر ایک ویژن تھا کہ جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نہ صلح نہ جنگ, اصل چیز کیا ہے کہ بھئی اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کے احکامات کی تنفیذ ہونی چاہیے. اور یہ ہے کہ اس حوالے سے اس مشن میں جہاں صلح کی گنجائش ہوگی کی جائے گی, اور جب محسوس کیا جائے گا کہ صلح فائدہ مند نہیں ہے تو منہ پہ دیکھ کے, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اندر خانے اوپر صلح ہو اور اندر خانے کچھ کاروائیاں چل رہی ہوں, نہیں, یہ تو ممانعت آ گئی پہلے ہی. پچھلی نشست میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ یہ اندر خانے کوئی کاروائی نہیں ہوگی, اگر صلح ختم کرنی ہے تو علل اعلان جو ہے وہ صلح ان کے منہ پہ دے کے مارو, اور یہی کام ہے کہ جو کہ یہاں پر ہوا. اور پھر یہ ہے کہ مکے پہ چڑھائی کا فیصلہ ہوتا ہے اور فتح مکہ کا معاملہ ہوتا ہے, وہ بات کی ساری تفاصیل ہیں جو ہم سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں. اب یہ جو تمید ہے, اب اس کے بعد انشاءاللہ ان آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. بس ذہن میں رکھیں کہ بعض نو مسلم سادہ لو مسلمان وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس مکے پر چڑھائی سے پہلے اور منتیں کر رہے ہیں کہ کوئی صلح کا معاملہ ہو جائے. دیکھیں نا وہ حجاج کی خدمت کرتے ہیں کفار مکہ, بہرحال خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور پھر وہاں ہمارے کچھ رشتے دار بھی ہیں جو ہجرت نہیں کر پائے تو جنگ کی صورت میں تو انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور بہرحال ان کی جو وہ حجاج کی خدمت ہے یہ بھی کچھ ایک شرف ہے کہ جو انہیں حاصل ہے. لہٰذا کوئی رعایت کا معاملہ کر لیں, کوئی ہلکی بات کر لیں, جنگ نہ کریں. تو اب یہاں جھنجھوڑا جا رہا ہے مسلمانوں کو, فرما کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ و عند رسول, کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے اللہ اس کے رسول کے پاس کوئی عہد. الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام, ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا ہے, معاہدہ کیا. لہذا یہ ہے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں تم بھی کرو, وہی بات آگے کہ فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم, بس اگر وہ معاہدے کی پاسداری کریں, معاہدے پر قائم رہیں, کوئی بغاوت کوئی غداری کا معاملہ نہ کریں, عہد جو ہے وہ نہ توڑیں, تو تم بھی قائم رہو عہد پر. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ تقوی گزاروں کو پسند کرتا ہے. لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے, کیسے اب ایسے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جو خود معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا ہے. بمشکل ابھی سال بھی نہیں ہوا اور صلح حدیبیہ کو کس طرح سے انہوں نے توڑا ہے اور اندر خانے جو ہے وہ مدد کی ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ اب ان کا کوئی اعتبار نہیں. اگر یہ صلح پر قائم رہے تم بھی رہو, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ نہیں رہتے تو پھر یہ ہے کہ یہ معاہدات سارے ان کے منہ پہ دے کے مارو. اور بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. دیکھیں یہ دوسری مرتبہ اس آیت میں بات آ رہی ہے, یعنی پہلے بھی یہ بات آئی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہ تقویٰ یہ ایسی اہم شے ہے, یعنی خدا خوفی, کہ اگر یہ اڑ جائے مومن کے اندر سے یا بحیثیت مجموعی اہل ایمان کے اندر سے, تو پھر یہ ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ ہے کہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں اس کا کھلواڑ بنتا ہے جب یہ تقویٰ خدا خوفی جو ہے وہ نکل جائے. تو بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ گزاروں کو پسند کرتا ہے. پھر دیکھیں جھنجھوڑنے کا انداز, کیفا, کیسے جو ہے وہ ان سے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے, کیسے ان سے کوئی یعنی ہمدردی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے ان کفار مکہ سے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً, کہ اگر تو یہ کفار مکہ اے مسلمانوں تم پر غالب آ جائیں تو ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ تمہاری کسی قرابت اور کسی عہد کا کوئی پاس نہ کریں. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان سے عہد کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ان الفاظ میں اگر پوری سیرت آپ کے ذہن میں ہو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ تم کہتے ہو کہ ان سے معاہدے کیے جائیں, ان کا کچھ خیال رکھ لیا جائے, کوئی نرم گوشہ تم اپنے اندر پال رہے ہو ان کفار مکہ کے لیے کہ جو تمہاری کسی قرابت کا اور کسی عہد کا پاس نہ کریں, ان سے عہد کیا جائے عہد توڑتے ہیں. اور پوری سیرت اگر آپ پڑھیں کہ تنہ تنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے اور ادھر ہی عرب میں ان کے درمیان پیدا ہوئے تھے, کوئی باہر سے تو نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ اور پھر یہ وہ عرب کے لوگ تھے کہ جو ظہور نبوت سے پہلے آپ کو کیا دو سرٹیفکیٹ دے چکے تھے, الصادق والامین. لیکن جیسے ہی ظہور نبوت ہوتا ہے اللہ کا کلام آپ ان کو پہنچاتے ہیں, نبوت کا اعلان کرتے ہیں, تو کس طرح سے یہ جانی دشمن ہو گئے اپنے لوگ جو کریکٹر کو مان رہے ہیں اس کی تصدیق کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی. لیکن یہ ہے کہ کیسے جانی دشمن ہو گئے, کیسے تم ان سے عہد کا معاملہ کرتے ہو اور طرفداری کا معاملہ کر رہے ہو کہ جو اللہ کے رسول کے جانی دشمن ہو گئے. حضرت بلال کو کس طرح سے تپتی ہوئی ریت پر جو ہے وہ کوڑے مارے گئے, کیا وہ احد ان احد کے الفاظ بھول گئے تم, وہ تکلیفیں بھول گئے, کس طرح سے عین نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے بدبخت ابو جہل پھندا ڈال کر اور بھیجتا ہے, اور کس طرح سے آپ بیہوش ہوتے ہیں, صدیق اکبر آتے ہیں اور بچانے کے لیے ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے, کیا وہ حالات بھول گئے تم, کس طرح سے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جاتا ہے ننگی پیٹھ, اور چربی پگھل کے انگارے ٹھنڈے ہوتے ہیں جان کی خلاصی ہوتی. تم کہتے ہو کہ ان سے معاہدہ کیا جائے, ان کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ اختیار کیا جائے, کیفا, کیسے ہو سکتا ہے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً, اگر یہ اے مسلمانوں تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت داری کا اور کسی عہد کا کوئی پاس نہ رکھیں. یہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو کہ ایک لحاظ بندہ رکھتا ہے کہ بھائی یہ میرا قرابت دار ہے, اس سے میرا ایک معاملہ طے ہوا ہوا ہے. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو کہ لحاظ رکھا جاتا ہے آپس میں, لیکن کوئی قرابت داری کا معاملہ نہیں. کس طرح سے ظلم کے پہاڑ ہیں. صرف قصور کیا ہے, چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو, یہ مسلمان کیسے ہو گئے, یہ محمد کے پاس کیسے چلے گئے, اور زد و کوب جو ہے وہ شروع ہو گیا. یہ کام ہے کہ جو کہ انہوں نے کیا, اور تم کہتے ہو کہ ان سے جو ہے وہ محبت کی بات کریں ہم اور کوئی نرم گوشہ رکھیں. یرضونکم بافواہہم وتاب قلوبہم, یہ تمہیں راضی کرتے ہیں اپنی منہ کی باتوں سے اور ان کے دل ہیں کہ جو کہ نہیں مانتے, ان کے دل انکاری ہیں. یعنی یہ تو اب آ گئے ہیں تمہیں منانے کے لیے کہ بھائی تجدید صلح کرنے, کوئی دوبارہ سے عہد کا معاملہ ہو جائے. یہ منہ سے تمہاری منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان کے دل میں تو تمہارے لیے لاوے پک رہے ہیں. یہ تو عہد کر کے اسی نیت سے عہد کرتے ہیں کہ وہ غداری کا معاملہ کریں گے, کچھ بغاوت اندر خانے کچھ کام کریں اور مسلمانوں کو عہد میں جکڑ کے اور نقصان کا معاملہ کیا جائے. لہٰذا یہ تو ان کے دل ہیں کہ جو کہ انکاریں گے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ نافرمان ہیں. اب ان کا اصل مرض کیا ہے, وہ اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ مرض ہے واقعتاً کہ جب یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں, کائناتی حقائق ہیں, یہ صرف قریش مکہ کا معاملہ نہیں تھا, یہ جب جب اس فتنے میں کوئی بھی شخص ملوث ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا حال یہی ہوتا ہے. فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے یعنی بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض, چند دنیاوی مال و اسباب کے عوض. انہیں بھائی دنیا پیاری ہے, یہ کہاں آخرت کا تصور, یہ کہاں اللہ کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرنا, ان کی اطاعت میں آنا, یہ کہاں ماننے والے ہیں. انہوں نے تو اپنی زندگی کی چیک لسٹ میں زندگی کو جو ہے وہ ٹاپ پر رکھا ہوا ہے, دنیاوی زندگی کو. اسی لحاظ سے پورا لائن آف ایکشن ہے کہ جو کہ یہ بنا رہا ہے. اور دیکھیے بندہ مومن کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا ہوتی نہیں, کیونکہ اسے تو یہ فرم کنوکشن ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ عارضی ہے, ٹیمپریری ہے, کسی لمحے کا پتہ نہیں. یہاں آنکھ بند ہوئی سارا مال و اسباب اس کے ہاتھ سے نکل جاتا, کوئی ساتھ نہیں جاتا. اور پھر یہ ہے کہ وہ آخرت میں کس طرح سے کامیاب ہو, یہ پلان کرتا ہے, چیک لسٹ میں ٹاپ پر آخرت رکھتا ہے, تو دنیا تو ملی جانی ہے. اور دنیا کتنی ملنی ہے, یہ بندہ مومن کو یقین ہوتا ہے. وہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جب رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے, چار ماہ کا رحم مادر میں, ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا, تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں کتنا ایسے رزق ملنا ہے. اب وہ دنیا میں آ کے حرام میں منہ مار کے یا حلال سے حاصل کرے, وہ اس کا امتحان ہے, لیکن ملنا اتنا ہی ہے کہ جتنا لکھ دیا گیا تقدیر. لہٰذا یہ بندہ مومن کا فرم کنوکشن کہ دنیا تو عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, تو اس دنیا کا مال و متع بھی عارضی ہے. جو خیروں و ابقا ہے وہ کیا ہے, وہ آخرت ہے, وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو, اللہ کے احکامات کو بیچ ڈالا, کوئی ویلیو نہیں دی. کس کے عوض؟ ثمنا قلیلا, تھوڑی سی قیمت. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سودے, قوم کے سودے, وہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ دنیا بس مل جائے, جو اقتدار میں بس ہم آ جائیں, اقتدار کی کشمکش, بس وہ کرسی ہے کہ جو کہ حاصل ہو جائے. اور سب کا یونینیمس جو گول ہے وہ کیا ہے, ان دنیا دار قائدین کا اور حکمرانوں کا, کہ بس لوٹو گھسوٹو اور بھاگو. یہی طرز عمل ہے کہ جو کہ 77-78 سال کی تاریخ وہ اس بات پر گواہ ہے. اور یہی وہ دنیا داری ہے کہ جو کہ انسان کا بیڑا غرق کرتی ہے. فرمایا انہوں نے بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو, پھر اللہ کی آیات کیا, احکامات کیا, پاؤں تلے روندے جاتے, چاہے وہ معاملات ہوں, چاہے وہ کانٹریکٹس ہوں, معاہدات ہوں, کوئی پاسداری نہیں, بس میرے بینک بیلنس ہے کہ جو کہ بڑھنا چاہیے, میرے بینک میں جو ہے وہ مال آنا چاہیے, مجھے یہ دنیا بس مل جانی چاہیے. یہ انسان کا طرز فکر, اس پیٹ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار. تو کہتے ہیں, فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا, بیچ ڈالا اللہ کے احکامات کو, فصدو عن سبیل, اور اس کے راستے سے جو ہے وہ پس روکا انہوں نے. صدہ یا صدو کے معنی دونوں ہوتے ہیں, خود بھی رکنا اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنا. یہ دونوں کام انہوں نے کیے, خود بھی رک گئے اور یہ ہے کہ انہوں نے روکا, ہر طرح سا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کوئی بھی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے, نہ یہ کلام سنے. لہٰذا یہ ہے کہ لونڈیاں پیچھے لگا دی گئیں, شور شرابے کیے گئے, قرآن کی جب بھی تلاوت یا سناتے تھے اللہ کے رسول, یہ سارا طرز عمل ہے کہ جو ہم پہلے پڑھ کر آئے. فرمایا کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بد عملی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوبارہ سے بات آ رہی کہ ایک تو یہ بحثیت مجموعی ان کا طرز عمل ہے، اسلام دشمن، مسلمان دشمن، ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف ہی ہمیں کام کرنا ہے، تو یہ تو ایک بحثیت مجموعی ان کا طرز عمل ہے. لیکن انفرادی اعتبار سے بھی ان کا طرز عمل یہ ہے کہ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، یہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے کسی مومن کے حوالے سے، کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت داری کا اور نہ اس سے کسی عہد کا. وہی جو بحثیت مجموعی ان کا مزاج بنا ہوا ہے، فرد کی سطح پر بھی یہ بس چڑھ ہے نہیں کہ کوئی مومن اگر سامنے ہے تو کوئی قرابت داری کا لحاظ نہیں، کوئی عہد کی پاسداری نہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور بس یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے. اب دیکھیں اس میں وہ مثال بھی ذہن میں آ گئی نا، یعنی ابھی صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہیں اس پر سائن نہیں ہوئے، ابھی طے ہو رہا ہے معاملہ، کہ ابو جندل آ گئے مکے سے اسلام قبول کر کے، اور وہاں اسلام قبول کیا تو بڑا اذیتیں دیں مکے والوں نے، اور یہ ہے کہ زنجیریں ڈال کر ان کو رکھا، تو وہ فرار ہو کے آ گئے. اب وہ کس کیفیت میں پہنچے ہیں؟ یہ اس کیفیت میں پہنچے ہیں کہ جب یہ سہیل بن عامر، اور یہ سہیل بن عامر کے بیٹے ہیں ابو جندل، وہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں. سہیل ادھر ہے موجود اللہ کے رسول کے پاس، شرائط ابھی طے ہو رہے ہیں، ابھی سائن نہیں ہوئے، اور ان کے بیٹے ابو جندل وہ آ گئے اسلام قبول کر کے. تو اب صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی لکھی گئی تھی کہ جو مکے سے آئے گا اسلام قبول کر کے، نبی آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینے سے کوئی جائے گا کافر ہو کے ہم اسے واپس نہیں کریں گے. تو لہٰذا ان ایکول ٹرم تھی، لیکن بہرحال اس پر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط مانی ہیں، اور پھر یہ فتح مبین اس کو قرار دیا بعد میں، وہ تفصیل آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئے، زخموں سے چور، اور آ کے اللہ کے رسول سے فرمایا علی ایمان سے کہ دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میری حفاظت کرو، میں بھاگ کر آ گیا، فرار ہو کے آ گیا. اب سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو فوراً اس کے یعنی ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا، مارا پیٹا، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اس کو تو ابھی آپ میرے حوالے کر دیں، یہ میرے ساتھ جائے گا، اور ورنہ پھر کسی شرط کو ہم نہیں مانیں گے اور یہ صلح ہم نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ابھی تو شرائط پر سائن نہیں کیے میں نے، اور کم از کم میرا ہی کوئی لحاظ کر لو، میں اس کی سفارش کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو میرے پاس. نہیں، بالکل آپ اس کو ساتھ کریں گے. اور مارتے پیٹتے اپنے سہیل بن عامر اپنے بیٹے ابو جندل کو ساتھ لے گیا، اللہ کے رسول نے بھی پھر واپس کیا. یعنی ایک طرف آپ دیکھیں اہل ایمان کا طرز عمل وہ یہ ہے جو دین اسلام مزاج بنا رہے ہیں کہ عہد کی جو ہے وہ پاسداری کرے، اور مخالفین ان کا مزاج کیا تھا کہ جب بھی عہد کریں تو عہد کو توڑنے کا مان. لہٰذا اس نازک مرحلے پر بھی اللہ کے رسول نے عہد کی پاسداری کی، حالانکہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، لیکن ابو جندل کو واپس کیا. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ابو بصیر آ گئے مسلمان ہو کر، اور پیچھے سے دو ان کو لینے آ گئے مکے سے، قریش مکہ میں سے، کہ بھئی یہ ابو بصیر اسلام قبول کر کے آئے آپ کے پاس، ان کو حوالے کریں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بھی حوالے کیا کہ بھئی صلح کا معاملہ ہے کفار سے، ہم اس میں کوئی توڑنے کا معاملہ نہیں کر سکتے، تم واپس جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ وہ درمیان میں پھر وہ بھاگ کر اور سالے سمندر پر آباد ہو گئے، اور وہاں مسلمانوں کا جتھا وہ بن گیا، وہ پوری تفصیل آپ کے ذہنوں میں ہوگی. تو بہرحال یہ مزاج ہے اہل ایمان کا، اہل کفر کا. فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے. اب دیکھیں دین اسلام کا جو پیارا اسلوب ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، پہلے ترجمہ سن لیں تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، بس اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، یہ کفار مکہ اسلام دشمن، اب بھی ان کے پاس موقع ہے، اگر یہ توبہ کر لیں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پس یہ تمہارے بھائی ہیں مسلمان، دین میں تمہارے بھائی بن جائے، بالکل اکول رائٹس ہیں کہ جو کہ مل جائے. ان آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ اسلام کا جو بھی ایک روشن ایک کیفیت ہے، اور کیا اسلوب ہے زبردست. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی انسان کا اگر کلام ہوتا تو اتنا جانی دشمن اور جو اذیتیں دینے والا دشمن اگر سامنے ہے تو یعنی کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کارروائی کا معاملہ ضرور. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی دیکھیں موقع ہے, ایک ونڈو کھولی جا رہی ہے کہ اگر یہ درست کر لیں اپنی روش, غور و فکر کریں اسلام پر اور یہ آ جائیں دار اسلام میں توبہ کر کے واپس پلٹ آئیں, وہ اقام الصلاۃ و آتب الزکاۃ اور یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں, یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے. دار اسلام میں کلمہ پڑھ کے داخل ہو, اور منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسلام کے بعد جو ہے وہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور آیا, پہلے بھی بات ہم نے سمجھی تھی صدیق اکبر کا دور ہے خلیفہ اول, اور منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے, یعنی جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں. تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں خلیفۃ المسلمین کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کی نکیل رسی کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور اب منع کریں گے تو میں اس کی بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ان سے لوں گا یہاں تک کہ مجھے جنگ کرنی پڑ جائے, جنگ کروں گا ان کے خلاف, کیونکہ یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے ایک بندہ مومن کے لیے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کہ وہ اسلام میں آ جائیں, نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو پس یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. یعنی کتنا ایک یعنی زبردست اسلوب ہے دین اسلام کا کہ ابھی بھی جو ہے وہ سینہ کشادہ ہے دین کا, ابھی بھی ان کفار کو اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو اندر سمیٹنے کے لیے تیار, بلکہ جو اسلام میں آ جائے چاہے وہ پہلے جتنا بدترین دشمن ہو, تو اگر وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو ایسے بھائی بھائی بن جائے گا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کفار میں, بلکہ ہاں کفار میں اگر کوئی اپنا بیٹا ہے یا اپنا کوئی بھائی ہے وہ اتنا جو ہے وہ اہم نہیں ہوگا کہ جتنا یہ شخص کے جو کہ دار اسلام میں داخل ہو جائے. یہ ہے دین اسلام کا معاملہ. میں چند واقعات آپ کو سناؤں. بدر ہی کا موقع ہے, پہلا غزوہ, اور قیدیوں کو جو ہے وہ جکڑا جا رہا ہے جو قیدی بن گئے تھے کفار مکہ کے. تو موسیٰ بن عمیر آئے رضی اللہ تعالیٰ, اور انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے کہ جو ان کے بھائی کو جو قیدی بن کر آئے تھے موسیٰ بن عمیر کے, وہ رسیوں سے جکڑ رہا ہے. تو موسیٰ بن عمیر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو اس کو رسی سے ذرا یعنی ٹائٹ کر کے باندھنا, مضبوطی سے باندھنا کہیں یہ بھاگ نہ جائے. کون ہے؟ موسیٰ بن عمیر کا سگا بھائی, لیکن کفار میں لہٰذا اس کی اہمیت نہیں. اسی طرح سے وہ واقعہ بڑا عظیم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے, وہ بھی مسلمان ہو گئے بعد میں. اب یہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں, اور یعنی بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں جب کفار میں تھا اور ایک غزوے میں تلوار آپ پر اس کا حملہ کر کے آپ کی گردن مار سکتا تھا, آپ بالکل میری تلوار کے نیچے تھے, میں چاہتا تو آپ کی جان لے سکتا تھا, لیکن میں نے باپ کا لحاظ کیا, میں نے آپ کو چھوڑ دی. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں کبھی نہیں چھوڑتا تھا. یہ ہے اصل میں وہ دین اسلام کے جس میں خونی رشتوں سے اوپر جو ہے وہ پھر یہ ایمانی رشتے ہیں کہ جو کہ ہو جایا کرتے ہیں. یہ ایمانی رشتوں کی اہمیت ہے کہ خونی رشتے بھی نیچے وہ بعد میں, اصل کیا ہے وہ ایمانی رشتہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر کے آ جائیں اسلام میں, نماز ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں, یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کی اپنے احکامات کی. کیوں؟ لقوم یعلمون, کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ جان لیں کہ یہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں ان کے لیے بوجھ نہیں ہیں, یہ تو نعمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً جو بھی احکامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اہل ایمان کی صفات کا ہمیں حامل بنائے, اور جو خصلتیں کفار کی, منافقین کی اور اسلام دشمنوں کی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.